ملی ہدی کو زندگی
حسین تیرے نام سے. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد. واہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین لا سیما للامام المنتظر والحجۃ الثانی عشر الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا.
اللهم صل على محمد وآل محمد
واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وجعلني خالصا لوجهك الكريم يا الله. صلوات على محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. صلوات على محمد. برادران عزیز، آپ سب کی خدمت میں ہدیہ تبریک و تہنیت ولادت باسعادت امام مظلوم سید الشہداء امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام. ظاہر ہے کہ یہ گلزار فاطمہ کے تسلسل کا عنوان ہے. پہلی بہار گلزار فاطمہ کی امام حسن مجتبی علیہ السلام کی ولادت، اور یہ دوسرا موقع ہے جب آل محمد کے گھرانے میں خوشیاں منائی گئیں، پیغمبر اکرم مسرور ہوئے، جناب سیدہ کے چہرے پر مسکراہٹ آئی، وقتی طور پر صحیح نظر آئی. یہ الگ بات ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ کربلا کا ذکر سننے کے بعد پھر امام مظلوم کی ولادت کے موقع پر بھی کچھ آنسو ہیں کہ جو ہمیں جناب سیدہ کی آنکھوں میں نظر آ رہے ہیں، پیغمبر اکرم کی آنکھوں میں نظر آ رہے ہیں، خود مولا کائنات کی آنکھوں میں نظر آ رہے ہیں. امام حسن مجتبی نے بھی اس موقع پر گریہ فرمایا تھا. اگر اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ گلزار فاطمہ کی بہار کا ایک تسلسل ہے. اور پھر اس کے بعد کم ہی ایسے مواقع آل محمد کے گھرانے میں آئے کہ جہاں اتنی خوشیاں منائی جا سکیں. بہرحال دعا ہے پروردگار عالم کی بارگاہ میں کہ حسین مظلوم کے صدقے میں سب کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے اور ہمیں صحیح معنوں میں حسینی بننے کی توفیق عطا فرمائے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. امام حسین اور کربلا، ظاہر ہے کہ دو لفظ ہیں، مگر جب بھی کسی ایک کا ذکر آتا ہے تو لازم و ملزوم کی حیثیت سے دوسرا فوراً ذہن میں آ جاتا ہے، حسین یعنی کربلا، کربلا یعنی حسین. اور پھر اس کے بعد کتنے ہی دوسرے عنوانات اور عناوین ہیں کہ جو ضمناً شامل ہوتے چلے جاتے ہیں. صبر، وفا، شجاعت، بہادری، غیرت، یہ کتنے ہی ضمنی عناوین ہیں کہ جو اس کے ماتحت ہیں اور ہمیں نظر آتے ہیں. اب اس موقع پر ظاہر ہے کہ یہ میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اپنے نوجوان دوستوں کے لیے ایک مضمون پیش کروں، اور وہ مضمون ہے اسباب قیام امام حسین علیہ السلام. کہ امام حسین علیہ السلام کا جو یہ قیام ہے، اس کے کے اسباب کیا تھے، کیا ریزنز تھے، یعنی وہ پرابیبل ریزنز کے جن کو کتابوں کے اندر ڈسکس کیا گیا، جن میں سے کچھ صحیح بھی تھے اور کچھ غلط بھی تھے، مگر اتنا تو طے ہے نا کہ کوئی بہت بڑا مقصد امام حسین کے پیش نظر تھا، ایک فکر مسلسل ہے خیالات کے لیے، ایک فکر مسلسل ہے خیالات کے لیے، سر دے دیا حسین نے کس بات کے لیے، یعنی اتنی بڑی قربانی ہے۔ تو جہاں جناب علی اکبر قربان ہو رہے ہیں، حضرت عباس کے بازو قلم ہو رہے ہیں، 6 مہینے کا اصغر قربان ہو رہا ہے، تو اندازہ تو کیجیے کہ گویا امام حسین کے سامنے ایک ترازو ہے کہ جس کے دو پلڑے ہیں، اور ایک پلڑے میں امام حسین علیہ السلام ان تمام قربانیوں کو رکھ رہے ہیں، اور دوسرے پلڑے کے اندر اس مقصد کو رکھ رہے ہیں، اور اس مقصد کی اہمیت کو دیکھنے کے بعد یہ ساری قربانیاں پیش کرتے چلے جاتے ہیں۔ یہ ساری قربانیاں پیش کر کے بھی میں اپنے مقصد کو اگر حاصل کر لوں تو پھر یہ قیمت ادا کرنا بالکل مناسب اور برمحل ہے۔ یہ وہ موقع ہے کہ جہاں پر ہمیں اس بات کا تجزیہ کرنے کی ضرورت ہے کہ امام مظلوم کے قیام کے اسباب کیا تھے۔ اس حوالے سے میں آپ کی خدمت میں ایک کتاب کا ذکر ضرور کروں گا، وہ کتاب کا نام ہے حماسۂ حسینی، مؤلف ہیں شہید آیت اللہ مرتضیٰ مطہری علی اللہ مقام۔ آپ جانتے ہیں کتنے بڑے عالم تھے، کتنے بڑے مفکر تھے، فلسفی تھے، تو شہید مطہری علی اللہ مقام ایکچولی تو یہ ان کے دروس ہیں، ان کے لیکچرز ہیں، جن کو کتابی شکل میں شائع کر دیا گیا، پہلے فارسی زبان میں، پھر اردو میں بھی اس کا ترجمہ ہوا، عربی میں بھی اس کا ترجمہ ہوا۔ وہاں پر انہوں نے 3 اسباب کو ڈسکس کیا کہ 3 فیکٹرز تھے امام حسین علیہ السلام کے قیام کے جو کتابوں کے اندر بیان کیے جاتے ہیں۔ ان میں سے پہلا فیکٹر فالٹی ہے، یعنی جس کو وہ کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے، یہ فیکٹر نہیں ہے، یہ سبب نہیں ہے، یہ ریزن نہیں ہے، یہ کاز نہیں ہے، یہ علت نہیں ہے امام حسین علیہ السلام کے قیام کی، یہ پروپیگنڈا ہے۔ اور وہ کیا ہے اور کس کی طرف سے ہے؟ وہ ہے ناصبیت کی طرف سے، دشمنان امام کی طرف سے، یعنی ان کا جو کہنا ہے وہ یہ ہے کہ جو دشمنان امام حسین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب حسین مظلوم مدینہ منورہ کے اندر موجود تھے، کچھ پتہ نہیں تھا، معاذ اللہ ان انفارمڈ آدمی تھے، ان اویئر تھے، پتہ نہیں تھا کہ کیا چل رہا ہے معاملہ۔ تو وہاں پر کوفے والوں نے ان کو خط لکھے، جب کوفے والوں نے خط لکھے اور یزید کے بارے میں بتایا جو غلط سلط باتیں کہ یزید ایسا ہے، یزید ویسا ہے، تو امام حسین اس موقع پر ان خطوط کو پڑھنے کے بعد حیران ہوئے کہ اچھا معاملہ کیسے ہو گئے، سچویشن اتنی خراب ہو گئی۔ تو پھر اس وقت انہوں نے سوچا کہ اچھا پھر مجھے تو کچھ کرنا چاہیے، تو اس کرنا چاہیے کے لیے پھر انہوں نے قیام کیا۔ جب وہ کربلا پہنچے ہیں تو ان کو اندازہ ہو گیا کہ کوفے والوں نے تو جھوٹ بولا تھا، تو جب ان کو اندازہ ہو گیا تو پھر وہ پچھتائے، مگر اس وقت تک بہت دیر ہو چکی تھی اور کوفے والوں نے بالآخر ان کو قتل کر دیا۔ تو آپ غور فرمائیے کہ اس کے بعد انہوں نے ایک اور بات لکھی اس کے اندر، اور وہ یہ، یعنی یہ لٹریچر وہ ہے جو عام ملتا ہے، پاکستان میں تو بہت شائع ہوا جس زمانے میں ناصبیت کی تحریک بہت زیادہ عروج پر تھی، اس وقت اگر آپ دیکھیں تو یہ لٹریچر بہت شائع ہوا، شہر کراچی کے اندر بہت شائع ہوا۔ تو اس کے اندر لکھا کہ صاحب زیادہ سے زیادہ جو ہم گنجائش دے سکتے ہیں امام حسین کو وہ یہ ہے کہ ان سے ایک اجتہادی غلطی ہو گئی، اجتہادی خطا ہو گئی، ایک ان سے غلطی ہو گئی، یعنی یہ وہ افراد ہیں کہ جو امام حسین کو کچھ گنجائش دے رہے ہیں، ورنہ اس سے بھی جو آگے گئے انہوں نے کہا کہ خارجی تھے، باغی تھے معاذ اللہ، تو سیدھی سی بات ہے کہ جو باغی ہے تو بغاوت کا جرم اتنا بڑا ہے کہ پھر اس کو قتل ہی ہونا چاہیے، تو اگر ان کو بھی قتل کر دیا گیا تو پھر افسوس کی بات کا ہے۔ قتل الحسین بسیف جدہ، خرج عن حدہ، اپنی حدود کو انہوں نے کراس کیا، تو ظاہر ہے کہ پھر ان کو ان کے جد کی تلوار ہی سے قتل کرنا دین اور شریعت کا تقاضا تھا۔ اب اس پورے نظریے کے پیچھے دشمنی ہے اہل بیت سے، دشمنی ہے امام حسین سے، جو فیکٹس ہیں ان کا انکار ہے۔ اب آپ ذرا دیکھیے اس کے اندر بات کیا ہوئی، بات یہ ہوئی کہ امام حسین کو تو کچھ نہیں پتا تھا، کوفے والوں نے خطوط لکھے جس کے اوپر امام ایرپٹ ہوئے، اور امام نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ بھائی جب معاملات اور حالات ایسے ہو گئے تو مجھے کچھ کرنا پڑے گا، اور جب وہ نکلے تو پتہ چلا کہ نہیں بھائی کوفے والوں کی بات غلط تھی، لہٰذا ان کو افسوس ہوا، یہ خطۂ اجتہادی تھی میکسیمم۔ وہ کہتے ہیں جیسے کہ جنگ صفین کے اندر بعض دیگر افراد سے خطۂ اجتہادی ہو گئی، جنگ جمل کے اندر بعض افراد سے خطۂ اجتہادی ہو گئی، تو اسی طریقے سے ایک امام حسین سے بھی خطا اجتہادی ہو گئی. تو اس طرح کے اجتہاد کے اندر ایک اجر تو مل ہی جاتا ہے, لیکن یہ ہے کہ ان کے قتل کو قابل مذمت نہیں کہا جا سکتا. یہ ہے اس پوری فلسفی کا خلاصہ. اس کے بارے میں شہید مطہری علی اللہ مقامہ نے واقعا بہت اچھا پوسٹ مارٹم کیا. انہوں نے کہا یہ تو فیکچولی انکریکٹ ہے یہ بات. اس کو اگر آپ ایونٹس کو ٹائم لائن کے اوپر جب آپ پلیس کرتے ہیں, یعنی اگر آپ کسی بھی واقعے کو دیکھتے ہیں تو پھر یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کس زمانے میں ہوا, یہ دیکھتے ہیں یہ کس جگہ پر ہوا. ایسا ہی ہے نا کہ جب آپ کہتے ہیں پاکستان تو پاکستان قائم ہوا, کب قائم ہوا؟ کہ 1947 میں. تو آپ کو پتہ چل گیا کہ جناب قیام پاکستان ایک واقعہ تھا جو 1947 میں ہوا, اور جب 1947 میں ہوا تو زمانہ معین ہوگا. تو وہ جگہ کون سی تھی؟ کہ ہندوستان برصغیر, وہیں پر یہ فیصلے ہوئے, اور فیصلہ کرنے کے بعد اس حصے کو الگ کر کے ایک الگ ملک بنا دیا گیا. غور فرمایا آپ نے کہا 23 مارچ 1940, ظاہر ہے کہ یہ قرارداد پاکستان پیش کرنے کا ایک موقع ہے. تو زمانہ معین کر دیا اور اس واقعے کو آپ نے زمانے کے اعتبار سے پلیس کر دیا, جگہ معین کر دی کہ لاہور میں یہ قرارداد پیش کر دی گئی تھی. تو اب یہاں پر جس واقعے کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ بھائی حسین مظلوم, ان کا قیام اور کوفے والوں کے خطوط, تو یہ دو ایونٹس ہیں نا, ایک ہے کوفے والوں کے خطوط اور ایک ہے امام حسین کا قیام. تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ زمانی اعتبار سے امام نے کب قیام کیا, کہاں قیام کیا, اور مکانی اعتبار سے امام حسین علیہ السلام کو ان کوفے والوں نے کب خط لکھے, کہاں خط لکھے. تو پھر ہم کو دیکھنا پڑے گا کہ پہلے کون سا واقعہ ہوا. ایسے کہ جو واقعہ پہلے ہوا ہے وہ سب سیکوینٹ واقعے کی علت تو بن سکتا ہے, مگر جو بعد والا واقعہ ہے وہ پہلے واقعے کی علت کیسے بن جائے گا؟ آپ نے غور فرمایا. یعنی ایسا ہے کہ جیسے آپ یہ کہیں کہ جناب علی کہ چھتری پہلے بن گئی بارش بعد میں ہو, یہ تو نہیں ہوگا نا. یعنی بارش ہوتی تھی تو پھر اس کے بعد احساس کیا گیا کہ ہم بھیگ جاتے ہیں, تو کیا ایسا کیا جائے کہ برسات جب ہو تو ہم بھیگنے سے بچیں؟ تو برسات سبب ہے کہ انسان نے چھتری ایجاد کی. ایسا تو نہیں کہ چھتری پہلے ایجاد ہو جائے گی برسات بعد میں ہونا شروع ہوگی, یہ تو نہیں ہوگا. آپ نے غور فرمایا. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ایک ہے امام کا قیام اور ایک ہے کوفے والوں کے خطوط, تو قیام امام نے کب کیا, کہاں کیا, اور کوفے والوں نے خطوط کب لکھے, کہاں پہنچے؟ یہ ہے دو بنیادی سوال, تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ پہلے کیا ہوا اور بعد میں کیا ہوا. اچھا, کیا اس بات میں کوئی اختلاف ہے جو میں عرض کرنے جا رہا ہوں؟ جواب جی نہیں, کوئی اختلاف نہیں. آپ کوئی تاریخ کی کتاب اٹھا کر دیکھیں, کوئی نوشتہ اٹھا کر دیکھیں, ہر جگہ آپ کو یہ ملے گا کہ 60 ہجری رجب کا اختتام تھا کہ جب امام حسین علیہ السلام نے قیام کا اعلان کیا, یزید کی بیعت سے انکار کر دیا. اور جب امام نے قیام میں فرمایا ہے اور یزید کی بیعت سے انکار کیا ہے, تو امام 60 ہجری رجب کا مہینہ مدینہ منورہ ترک کرتے ہیں اور مکہ معظمہ پہنچتے ہیں. تاریخ کیا تھی؟ 3 شعبان. کمال ہے, حسین جب اس دنیا میں تشریف لائے تب بھی 3 شعبان تھی, اور حسین جب مدینے سے مکہ پہنچے تب بھی 3 شعبان تھی. وہی ایک تاریخ. غور فرمایا اپنے برادران عزیز. اب جب امام مکہ پہنچے تو امام نے مکہ میں کتنا عرصہ گزارا؟ کہ شعبان کا باقی پورا مہینہ, ماہ رمضان پورا, شوال پورا, ذیقعد پورا, ذی الحجہ کی ابتدائی 8 دن, جس کے بعد امام نے حج کو عمرے سے تبدیل کر کے مکہ مکرمہ بھی ترک کر دیا. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر یہ واضح ہو گیا کہ امام نے قیام کب کیا کہ 60 ہجری رجب کا اختتام 28 رجب, تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو کوفے والوں نے خط کب لکھے؟ اگر ان کوفے والوں کے خطوط کی وجہ سے امام نے قیام کیا ہے تو امام کو 28 رجب سے پہلے خط مل جانے چاہیے. حیرانی کی بات یہ ہے کہ کوئی ایک محرک بھی یہ نہیں کہتا کہ کوفے والوں کے خطوط امام کو مدینے میں ملے. کوفے والوں کے خطوط امام کو کب ملے؟ جب امام مکہ تشریف لا چکے تھے. مکہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر عمرہ کرنے والے آ رہے ہیں, وطن واپس جا رہے ہیں, مختلف علاقوں سے لوگ آتے ہیں, عبادت انجام دیتے ہیں اور اپنے وطن واپس چلے جاتے ہیں. تو کوفہ کے علاقے سے بھی لوگ آئے ہوئے تھے, مکہ میں عمرہ انہوں نے انجام دیا, پتہ چلا کہ فرزند رسول یہاں پر موجود ہیں. پوچھا کہ سبب کیا ہے, تو معلوم ہوا کہ انہوں نے یزید کی بیعت سے انکار کیا ہے. اب یہ خبر کوفہ پہنچی اور کوفے والوں نے اجلاس کیا. وہ اجلاس سلیمان ابن سرد خزائی رضی اللہ تعالی عنہ, جو پیغمبر اکرم کے صحابی تھے, ان کے گھر پر ہوا, اور پھر یہ خطوط کا سلسلہ شروع ہوا جو پہنچا ہے مکہ مکرمہ میں.
یعنی غور کرنے والی بات یہ ہے کہ نتیجہ یہ دیا جائے گا کہ امام کا قیام کوفے والوں کے خطوط کی وجہ سے نہیں تھا، کوفے والوں کے خطوط امام کے قیام کی وجہ سے، خطوط پہلے نہیں آئے، قیام پہلے ہوا ہے، قیام پہلے ہوا، ان کو اطلاع ملی اور پھر اس کے بعد انہوں نے امام کو خطوط لکھے. اور یاد رکھیے گا جو خطوط پہنچے ہیں وہ مختلف فیزز میں پہنچے، یعنی شہر کوفہ کے رہنے والے افراد جو ابتدائی خط لکھنے والے ہیں وہ تقریباً سب کے سب مخلص تھے، ان میں سے اکثر وہ ہیں کہ جو کربلا پہنچے اور کربلا پہنچ کر انہوں نے اپنی قربانیاں پیش کی. بہت سارے افراد امام مظلوم کے ساتھ جو کربلا کے جہاد میں شریک ہوئے ہیں، یہ بھی یاد رکھیے گا کہ شہر کوفہ کے رہنے والے تھے 70 سے 80%، یعنی ان افراد کی تعداد بہت کم ہے کہ جو کربلا میں امام حسین کی طرف سے شہید ہوئے. مگر اگر ان شہید ہونے والوں میں تناسب دیکھا جائے تو اکثر کا تعلق کوفہ سے، کوفہ کے افراد ان کے پورے پاپولیشن کو دیکھا جائے تو یہ تناسب بہت کم، مگر جو کربلا کے شہدا ہیں ان کی تعداد کو دیکھا جائے، ان میں تناسب تلاش کیا جائے تو 70 سے 80% افراد وہ ہیں کہ جن کا تعلق کوفہ سے. حبیب کہاں سے آئے تھے؟ کوفہ سے. مسلم بن اوسجا کہاں سے آئے تھے؟ کوفہ سے. عابس ابن شبیب شاگری کہاں سے آئے تھے؟ کوفہ سے. بریرہ حمدانی کہاں سے آئے تھے؟ کوفہ سے. ان میں سے بہت بڑی تعداد ہے کہ جو کوفہ سے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ شریک ہوئے. باقی افراد کا کیا معاملہ تھا؟ باقی افراد میں سے بہت سے وہ تھے جو زندان میں تھے، جناب مختار اس کی بہترین مثال ہے. اسی طریقے سے ایک تعداد ان افراد کی ہے کہ جن کو ناکہ بندی کی وجہ سے محصور کر دیا گیا تھا، وہ نکل ہی نہیں سکتے تھے، اور ایک تعداد ان لوگوں کی تھی کہ جو واقعاً بے وفا ثابت ہوئے، اس میں بھی کوئی شک نہیں. مگر یہ تمام تر بحثیں اپنی جگہ پر، بنیادی سوال یہ ہے کہ کیا یہ امام کا قیام کوفے والوں کے خطوط کی وجہ سے؟ قطعاً ایسا نہیں. امام کا قیام ان کے خطوط کی وجہ سے نہیں ہے، ان کے خطوط اس وجہ سے ہیں کہ ان کو امام کے قیام کے بارے میں اطلاع ملی. تو یہ والا جو فیکٹر ہے اس کے اوپر تو آپ لگا دیجئے کراس، یہ فیکٹر تو بالکل انویلڈ ہے، یہ فالٹی ہے. تو پھر اس کے بعد اسباب کیا رہے؟ دو دوسرے اسباب ہیں کہ جن کو شہید مطہری علی اللہ مقامہ نے وہاں پر ڈسکس کیا. اس میں ایک ہے بیعت کا مطالبہ اور دوسرا ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. مطالبہ بیعت، امام سے بیعت کا مطالبہ کیا گیا، اور بالکل صحیح بات ہے، امام سے بیعت کا مطالبہ کیا گیا. امام نے اس کا جواب کیا دیا؟ امام نے اس کا جواب دیا کہ مثلی لا یبایعو مثلہ، کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. یعنی دیکھیے برادران عزیز، عربی کے طالب علم ہونے کی حیثیت سے عربی پڑھی بھی ہے، کچھ نہ کچھ پڑھائی بھی ہے، اتنا میں بھی جانتا ہوں کہ اس جملے کو کس طریقے سے کہا جا سکتا ہے، کنسٹرکٹ کیا جا سکتا ہے. اگر کہنا ہو کہ میں اس کی بیعت نہیں کروں گا تو کہا جا سکتا ہے لا ابایع اوہ، میں اس کی بیعت نہیں کروں گا، ماں ابایع اوہ، میں اس کی بیعت نہیں کروں گا، ماں انا ابایع اوہ، تاکید کے ساتھ میں اس کی ہرگز بیعت نہیں کروں گا، کہا جا سکتا ہے. اور طریقے ہو سکتے ہیں، مگر عجیب جملہ ہے جو امام نے ارشاد فرمایا. امام نے جو کچھ کہا ہے نا، اس کے لیے پھر اس محاورے کو یاد کرنے کا دل چاہتا ہے جو رجب کی تقریر میں بھی میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ کلام الامام امام الکلام. کہ جو امام کا کلام ہوتا ہے نا وہ عام کلام نہیں ہوتا، وہ کلام کا امام ہوا کرتا ہے. یعنی یقین جانیے برادران عزیز، کیا عجیب جملہ ہے جو امام ارشاد فرما رہے ہیں. امام صرف اپنے ایکشن کو نہیں بتا رہے، امام اصول بھی ساتھ بتا رہے ہیں کہ میں اس کی بیعت تو نہیں کروں گا، مگر کیوں نہیں کروں گا؟ کہ مثلی لا یبایعو مثلہ، کوئی مجھ جیسا کسی اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. کوئی مجھ جیسا کسی اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. یہ جو امام کا جملہ ہے، ذرا اس پر غور کیجیے، امام نے اس دائرے کو کتنا پھیلا دیا. صرف اتنا نہیں کہا کہ میں اس کی بیعت نہیں کروں گا، امام نے کہا میں، ارے کوئی مجھ جیسا، صرف اس کی نہیں کسی اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، نہ آج نہ ماضی میں نہ مستقبل میں. یعنی حسین ابن علی نے اتنی وسعت دی کہ سمجھ لو، نہ آدم نے ابلیس کی بیعت کی، نہ موسیٰ نے فرعون کی بیعت کی، نہ ابراہیم نے نمرود کی بیعت کی، نہ مصطفیٰ نے کسی ابو جہل اور ابو لہب کی بیعت کی، نہ علی مرتضیٰ نے کسی مسیل ابو لہب کی بیعت کی، نہ حسن نے کسی ایسے کی بیعت کی، اور حسین بھی کسی ایسے ویسے کی بیعت کرنے والا نہیں ہے. یعنی یہ جو کانفیڈنس ہے اور یہ اعتماد جو ہے، یہ ہے وہ موقف، جو اصول موقف جس کو کہا جاتا ہے، کہ پہلے دن سے جو امام نے اعلان کیا تھا اس موقف پر آخر تک قائم ہے. کربلا میں بھی امام نے یہی جملہ کہا. یعنی آپ یاد رکھیے گا برادران عزیز، ایک ہے نیگوشیشن، آپ نیگوشیٹ کریں، مذاکرات کریں، مگر آپ کو ریڈ لائن معلوم ہونی چاہیے کہ وہ کیا سرخ لکیر ہے کہ جس کو عبور نہیں کیا جا سکتا. یہ بہت اہم ہوتا ہے کہ جب مذاکراتی ٹیم جائے تو اس کو یہ پتا ہو کہ کہاں فلیکسیبلٹی دکھائی جا سکتی ہے اور کہاں فلیکسیبلٹی نہیں دکھائی جا سکتی. یہ امام کا اعلان کرنا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا، نہیں کر سکتا، یہ آخری دن تک. عاشور کے دن اگر آپ دیکھیں گے تو امام نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس خطبے میں امام یہ پوچھتے ہیں، طویل خطبہ ہے، کہ تمہیں معلوم ہے نا کہ میں اور میرا بھائی وہ ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے یہ فرمایا کہ حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. تم نے یہ سنا ہے؟ اگر نہیں سنا ہے تو جاؤ اور جا کر ان لوگوں سے پوچھو، نام لیے، جابر بن عبداللہ انصاری سے پوچھو، زید بن ارقم سے پوچھو، یہ تمہیں بتائیں گے، اور انس بن مالک سے پوچھو، سہل بن سعد الساعدی سے پوچھو، یہ اللہ کے رسول کے وہ صحابہ ہیں کہ جنہوں نے اپنے کانوں سے سنا کہ میرے اور میرے بھائی کے بارے میں میرے نانا نے یہ کہا کہ حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. اب بتاؤ کہ جنت کے جوانوں کے سردار کے سامنے تلوار کھینچنے کا کیا جواز تمہارے پاس موجود ہے؟ یعنی اگر تم دنیا میں کچھ کرنا چاہتے ہو مسلمان ہو تو جنت کے لیے، تو کیا جنت کے جوانوں کے سردار کے سامنے تلوار کھینچنے سے جنت مل سکتی ہے؟ کہ خود انصاف سے بتاؤ کہ کیسے ممکن ہے. امام نے یہ سوالات کی، پھر اس کے بعد امام کہتا ہے، اچھا ایک بات بتاؤ، مجھ پر کیوں حملہ کرنا چاہتے ہو؟ کیا میں نے کسی کو قتل کیا؟ سنیے گا، کیا میں نے کسی کو قتل کیا؟ چارج شیٹ کیا ہے میرے خلاف؟ کیا میں نے کسی کو قتل کیا جس کا بدلہ لینا چاہتے ہو؟ کیا میں نے کسی کو زخمی کیا جس کی دیت لینا چاہتے ہو؟ کیا میں نے کسی کا مال لوٹا کہ جس کا مجھ سے تقاضا کر رہے ہو کہ میں عوض معاوضہ ادا کروں؟ کیا سبب کیا ہے؟ مجھ سے لڑنے کے لیے کیوں آئے؟ نہ میں نے کسی کو قتل کیا ہے، نہ میں نے کسی کو زخمی کیا ہے، نہ میں نے کوئی مال لوٹا ہے، سبب کیا ہے؟ جسٹیفیکیشن کیا ہے تمہارے پاس میرے خلاف لڑنے کے لیے؟ کیا جسٹیفیکیشن ہے؟ کوئی جواب تھا ان کے پاس؟ کوئی جواب نہیں تھا. تو انہوں نے کیا کہا سامنے سے، آپ یزید کی بیعت کیوں نہیں کر لیتے؟ غور کیجیے گا، آپ یزید کی بیعت کیوں نہیں کر لیتے؟ جواب امام کا وہی ہے جو پہلے دن دیا تھا، اسی جواب کو مینٹین کیا ہے. یاد رکھیے گا، یہ عاشور کے دن کی بات ہے نا، ایک دن پہلے تاسوعا، جب عمر سعد کے سامنے شمر ابن زیاد کا پیغام لے کر آیا، عمر سعد نے یہ کہا تھا کہ حسین ابن علی اس بات کے لیے بھی تیار ہے کہ کسی دوسرے بلد، کسی دوسرے شہر میں چلے جائیں، اس بات کے لیے راضی ہیں. تو پھر اس کے بعد بنائے مخاصبت کیا ہے، جنگ کس وجہ سے، ہم کیوں فرزند رسول کا خون بہانا چاہتے ہیں؟ ابن زیاد نے شمر کو جو پیغام دیا وہ کیا تھا؟ شمر وہ پیغام لے کر آیا اور وہ پیغام دیا عمر سعد کو، کہا کہ یہ ہے پیغام ابن زیاد کا. اس موقع پر عمر سعد نے اس پرچے کو، اس خط کو پڑھا، وہ پیغام، اور اس میں کیا لکھا تھا کہ ہم نے تمہیں مذاکرات کے لیے نہیں بھیجا، ہم نے تمہیں حسین سے ڈائیلاگ کرنے کے لیے نہیں بھیجا، ہم نے تمہیں اس لیے بھیجا تھا کہ تم حسین سے بیعت کا مطالبہ کرو، اگر وہ بیعت کر لیں تو ٹھیک ہے، ورنہ ان کا سر کاٹ کر ہمارے پاس بھیج دو. آپ غور کیجیے گا، یہ مطالبہ ہے، یہی مطالبہ مدینہ میں بھی کیا تھا گورنر سے، یہی مطالبہ 9 محرم کو عمر سعد کے سامنے پھر رکھا جا رہا ہے. اور عمر سعد نے جب یہ پیغام پڑھا تو پھر اس کے بعد کیا کیا؟ کیا اس نے امام حسین کے سامنے یہ پیغام پیش کیا؟ نہیں، اس نے ایک عجیب جملہ کہا. علامہ سید علی نقی نقن صاحب علی اللہ مقامہ ہو آیت اللہ العظمہ، وہ کہا کرتے تھے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ اتنا تو عمر سعد بھی حسین کو پہچانتا تھا، تو جو عمر سعد حسین کو پہچانتا ہے تو کیا حسین خود اپنے آپ کو نہیں پہچانتے؟ عمر سعد نے جملہ کیا کہا سنیے ذرا، عمر سعد نے کہا یزید کی بیعت اور حسین، حسین اور یزید کی بیعت، ارے ان بین جنبی ہے قلب ابھی ہے، हुसैन के सीने में उसके बाप का दिल है, ना उसके बाप ने कभी बयत की थी ना वो कभी बयत करेगा। यानी आप जरा इस बात के ऊपर गौर कीजिए बरादराने अजीज, कि ये कितनी हैरान कुन बात है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहे, बार बार कह रहे हैं कि मुझ जैसा इस जैसे की बैत नहीं कर सकता। तो कोई तो सामने से ये कहे, कहे फर्जंदे रसूल आप क्या कह रहे हैं, ये आप क्या कह रहे हैं, आपको बैत करने में तकल्लुफ क्या है? भाई आपके बाबा ने भी तो बैत की थी, आपके भाई ने भी तो बैत की थी। यानी अजीब बात है, मुतालबा बैत होता है, हुसैन इनकार करते हैं, सिर्फ अपना इनकार नहीं पेश करते, उसूल बयान करते हैं, कोई सामने से ये नहीं कह रहा कि आप क्या बात कर रहे हैं, आपके बाबा ने तो बयत की थी, आपके भाई ने तो बयत की थी। इसका मतलब ये है कि बयत का मुतालबा करने वाले भी जान रहे थे कि ना हुसैन ने बयत की, ना हुसैन से पहले वाले किसी ने बयत की। दुरूद भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। आपने अंदाजा किया बरादर ने अजीज, जरा इस फोर्स को महसूस कीजिए कि मुझ जैसा इस जैसे की बयत नहीं कर सकता, और किसी की मजाल नहीं हो रही कि सामने से आकर सवाल करे। अच्छा जरा सुनिए, ये तो हो गया एक फैक्टर, यानी वो पहला फैक्टर, वो तो रिजेक्टेड है, वो तो प्रोपेगेंडा है, जेन्युइन ये पहला फैक्टर है। और दूसरा फैक्टर, दूसरा फैक्टर खुद इमाम ने लिखवाया, कब? जब इमाम मदीना मुनव्वरा से रवाना हो रहे थे, उस मौके पर हुसैन मजलूम ने एक डॉक्यूमेंट तहरीर करवाया, जनाब मोहम्मद हनफिया से कहा कि कागज़ और कलम ले आओ। तो मोहम्मद हनफिया तो ज़ाहिर मानने वाले थे, कागज़ और कलम ले आए, कोई और होता तो शायद इनकार कर देते। तो मोहम्मद हनफिया कागज़ और कलम ले आएगा कि लिखो बाद हमद खुदा और सनाए परवरदिगार और दुरूद व सलाम। तो उसके बाद इमाम हुसैन फरमाते हैं कि लिखो कि इन्नी लम अखरुज अशरम वला बतेरा वला मुफसिदम वला ज़ालिम, कि याद रखो कि जो मैं निकल रहा हूँ तो न किसी शर के लिए, न फसाद के लिए, न जुल्म के लिए, न ज्यादती के लिए। इन्नमा खरजतु लितलबिल इस्लाह फी उम्मत जद्दी, मैं सिर्फ इसलिए निकल रहा हूँ कि अपने जद की उम्मत की इस्लाह चाहता हूँ। उरीदु अन आमुरा बिल मारूफ अनहा अनिल मुनकर, मेरा इरादा है अमर बिल मारूफ का और नहीं अनिल मुनकर का, मैं नेकी का हुक्म देना चाहता हूँ, बुराई से रोकना चाहता हूँ। और फिर सुनिए, वह असीरों में सीरत जद्दी व अभी अली इब्न अबी तालिब, ये रास्ता मेरा कोई नया और अनोखा रास्ता नहीं है, ये वही रास्ता है जो मेरे जद मुस्तफ़ा का था, जो मेरे बाबा अली मुर्तजा का। ये जो हुसैन इब्न अली लिखवा रहे हैं, वो कह रहे थे, ये लिखवा रहे हैं। यहाँ पर भी ये जुमला कि मैं वही रास्ता इख्तियार किए हुए हूँ कि जो मेरे जद का रास्ता था और मेरे बाबा का रास्ता था। क्या करने जा रहा हूँ? अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर। यह अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर इतना अहम काम है कि इसके लिए करबला बर्पा की जाती है, इतनी कुर्बानियाँ दी जाती है। हुसैन कह रहे हैं कि मैं इसके लिए जा रहा हूँ। अगर हम कुरान मजीद को खोल कर देखें तो कितनी आयतें हैं कि जो इस मौजू पर मौजूद हैं, वल असर इन्नल इंसान लफी खुसर, तमाम इंसान खसारे में है, ज़माना गवाही दे रहा है। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, जो ईमान ले आए, जो आमाले साले अंजाम दें, वो खसारे से बाहर हैं, वो नफ़े में, वो फ़ायदे में, बस इतना आगे नहीं। तवासव बिलहक़ के व तवासव बिस्सब्र, ईमान लाने के बाद, आमाले साले के बाद जो ईमान हासिल कर लिया है, उसकी रोशनी दूसरों तक मुतअद्दी होनी चाहिए, और जो हक का पैगाम समझ लिया है तो वो पैगाम हक दूसरों तक मुंतकिल होना चाहिए। जो सब्र का पैगाम समझा है, वो सब्र का पैगाम दूसरों तक मुंतकिल होना चाहिए। अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर। सूरह आले इमरान, वलतकुम मिनकुम उम्मा यदऊना इलल खैर, तुम में एक गिरोह लाजिमन ऐसा होना चाहिए जो खैर की तरफ बुलाने वाला हो। या अमरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर, अमर बिल मारूफ करने वाला, नहीं अनिल मुनकर करने वाला, और यही कामयाब है, यही कामयाब है। हो सकता है तुम्हारी नज़र में कामयाबी का मैार बैंक बैलेंस हो, कारखाने हो, जायदादें हो, महल हो, नौकर चाकर हो, हूरो कसूर हो, लेकिन याद रखो, हमसे अगर पूछो तो जो अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर करने वाले हैं, निगाह परवरदिगार में अगर कोई कामयाब है, कामरान है, तो यही अफराद है। गौर फरमाया आपने। अच्छा एक और आयत सुन लीजिए, ये सूरह आले इमरान की आयत है, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, कि तुम बेहतरीन उम्मत हो उस वक्त तक, तुम्हें निकाला गया, फराहम किया गया इंसानों के लिए, तुम उस वक्त तक बेहतरीन उम्मत हो जब तक तुम अमर बिल मारूफ करो اور نہ ہی انل منکر انجام دو. تو یہ اتنا اہم کام ہے؟ جواب جی ہاں، یہ اتنا اہم کام تو ہے. اور حسین کیا کہہ رہے ہیں؟ حسین یہ کہہ رہے ہیں کہ میں امر بالمعروف کے لیے نکل رہا ہوں، میں نہیں انل منکر کے لیے نکل رہا ہوں. ایسا ہی ہے نا برادران عزیز؟ ایسا ہی ہے. اب اس کے بعد آگے بڑھ جائیے، مجھے ایک بات بتائیے، امر بالمعروف اور نہیں انل منکر 28 رجب کو امام مدینہ سے نکل رہے ہیں، 2 محرم کو کربلا پہنچ رہے ہیں، 3 شعبان کو مکہ، پھر وہاں سے نکلے اور 2 محرم کو کربلا پہنچے، اور عاشور کے دن پورا گھرانہ قربان کر دیا. کس لیے؟ امر بالمعروف کے لیے، نہیں انل منکر کے لیے. تو ایک بات بتائیے کہ یہ 28 رجب سے پہلے امام امر بالمعروف اور نہیں انل منکر نہیں کر رہے تھے؟ میں اپنے نوجوان دوستوں کو دعوت فکر دے رہا ہوں، ذرا غور کریں اس بات کے اوپر کہ جو کام کر رہے ہیں امام امر بالمعروف اور نہیں انل منکر کے ماتحت، وہ 28 رجب کو واجب ہوا. کیا اس سے پہلے امر بالمعروف اور نہیں انل منکر امام کی ذمہ داری نہیں ہے؟ تو جواب ملے گا کیوں نہیں، بالکل ذمہ داری تو اس وقت بھی ہے. تو کیا نہیں کر رہے تھے؟ جواب کر تو رہے تھے، کربلا تھی، امر بالمعروف تھا، نہیں انل منکر تھا، کربلا تھی؟ جواب جی نہیں، کربلا تو نہیں تھی. کربلا تو 61 ہجری عاشور کے دن وہ میدان سجا ہے اور وہ قربانیاں پیش کی گئی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ امر بالمعروف اور نہیں انل منکر کسی وسیع مفہوم کا نام ہے کہ جس کی پیک پر کبھی کربلا کو برپا کیا جاتا ہے. یعنی اور میں پھیلا کر عرض کروں کہ مجھے بتائیے، امام حسن کے زمانے میں کربلا ہے، مولا کے زمانے میں کربلا ہے، پیغمبر اکرم کے زمانے میں بدر ہے، احد ہے، خیبر ہے، خندق ہے، کربلا ہے؟ جواب ملے گا نہیں، کربلا تو نہیں ہے. چوتھے امام کے زمانے میں کربلا ہے، کربلا کا ابلاغ ہے مگر نئی اور جدید کوئی کربلا نہیں. پانچویں امام کے زمانے میں کربلا تو نہیں ہے، چھٹے امام کے زمانے میں کربلا تو نہیں ہے. تو یہ کیا عجیب بات ہے کہ کیا چوتھے امام امر بالمعروف نہیں کر رہے تھے، نہیں انل منکر نہیں کر رہے تھے؟ کر رہے تھے، کربلا ہے نہیں. پانچویں امام امر بالمعروف نہیں کر رہے تھے، نہیں انل منکر نہیں کر رہے تھے؟ جواب ملے گا کر رہے تھے، کربلا ہے نہیں. چھٹے امام، ساتویں امام، آٹھویں امام، نویں امام، دسویں امام، کوئی دوسرے امام، آپ نام لیجیے اور مجھ سے پوچھئے کہ کیا یہ امر بالمعروف اور نہیں انل منکر کر رہے تھے؟ تو جواب ملے گا جی ہاں کر رہے تھے. کیا کربلا تھی؟ جواب ملے گا نہیں، کربلا نہیں تھی. تو یہ کیا بات ہوئی؟ اس کا مطلب یہ ہے برادران عزیز کہ امر بالمعروف اور نہیں انل منکر کسی وسیع موضوع کا نام ہے کہ جس کا ایک اہم ترین مصداق کربلا بن جاتی ہے. میں کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں ذرا غور فرمائیے گا، میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کا ایک آبجیکٹو، ایک آپ کا مقصد ہے کہ آپ مکہ جانا چاہتے ہیں، تو آپ کیسے جائیں گے؟ آپ کیسے جائیں گے؟ اگر آپ مکہ جانا چاہتے ہیں تو جناب علی آپ ہوائی جہاز میں بیٹھی اور چلے جائیے، 4 گھنٹے میں پہنچ جائیں گے. فضائی سفر کے اوپر لگ گئی پابندی، تو اب آپ ہوائی جہاز کے ذریعے سے تو نہیں جا سکتے. تو آپ نے پوچھا کہ کوئی سمندری بحری راستہ ہے؟ جواب ملا کہ جی ہاں ہے. تو آپ نے ایک بحری جہاز میں ٹکٹ بک کرایا اور اس کے اندر چلے گئے. جب آپ ہوائی جہاز میں جا رہے تھے تو کیا کرنے جا رہے تھے؟ حج کرنے جا رہے تھے. اور اب بحری جہاز میں جا رہے ہیں تو کیا کرنے جا رہے ہیں؟ کہا حج کرنے جا رہے ہیں. تو پہلے تو ہوائی جہاز تھا، اب بحری جہاز کا سفر کا ذریعہ بدلا ہے، ہدف نہیں بدلا. سفر کا ذریعہ بدلا ہے، ہدف نہیں بدلا. بھائی ہوائی جہاز سے چلے جاتے مگر ہم کیا کریں، ہوائی جہاز پر تو لگ گئی پابندی تو نہیں جا سکتے. تو ہم نے آلٹرنیٹو، اس لیے کہ ہم سنجیدہ ہیں، جانا تو ہے، تو ہم نے دوسرے آپشن کو ٹرائی کیا، اس پر بھی پابندی لگا دی، تو بحری جہاز سے بھی سفر نہیں کر سکتے. تو ہم نے پوچھا کہ ٹھیک ہے صاحب، کوئی زمینی راستہ ہے؟ فرض کیجئے، یہاں سے تو کہاں ہے، لیکن فرض کیجئے کہ زمینی راستہ ہو. اور انسان کہے کہ ٹھیک ہے، اگر زمینی راستہ ہے تو میں بس میں چلا جاؤں گا، کہ اس پر بھی پابندی، کہ گاڑی میں چلا جاؤں گا، کہ اس پر بھی پابندی، کہ میں موٹر سائیکل پر چلا جاؤں گا، کہ اس پر بھی پابندی، کہ سائیکل پر چلا جاؤں گا، فرض کیجئے اس پر بھی پابندی ہے. اب مجھے بتائیے آپ کیا کریں گے؟ اگر آپ سنجیدہ ہیں تو پیدل جانے کے لیے بھی تیار ہو جائیں گے. آپ کہیں گے ٹھیک ہے 6 مہینے نہ صحیح، 1 سال میں پہنچوں گا، لیکن اگر آبجیکٹو حاصل کرنے میں سنجیدہ ہوں تو ذریعہ بدل سکتا ہے مگر ہدف تبدیل نہیں ہو سکتا. آپ نے غور فرمایا برادران عزیز. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ کرنا ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر، کبھی تبلیغ سے بھی ہوگا، تقریر سے بھی ہوگا، لکھ کر بھی ہوگا، کبھی بول کر بھی ہوگا، کبھی مباحثے سے بھی ہوگا، کبھی مجادلے سے بھی ہوگا، کبھی اس طرح سے ہوگا، کبھی اس طرح سے ہوگا، مگر حسین نے بتلا دیا کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر پہلے بھی کر رہا تھا، بعد میں بھی کر رہا ہے، بعد والے بھی کریں گے، مگر یاد رکھنا کہ جب یزید جیسا بیعت کا مطالبہ کرے گا تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا وہ انداز تمہارے سامنے آئے گا جس کو کربلا کہا جاتا ہے۔ اب ذرا انداز دیکھیے کہ اگر علی سے مطالبہ بیعت کیا جاتا تو علی بھی یہی کرتے ہیں، حسن سے اگر بیعت کا مطالبہ کیا جاتا تو حسن بھی یہی کرتے ہیں، اور بعد میں بھی کسی امام سے اگر بیعت کا مطالبہ کیا جائے گا تو پھر کربلا ہی ہوگی، پھر نتیجہ کربلا ہے کہ پھر اس کے بعد جو کچھ بھی ہو جائے، قربانیاں کتنی ہی دینی پڑ جائیں تو قربانیاں دی جائیں گی، بیعت نہیں کی جا سکتی۔ اب اس کے بعد آپ کو یہ حق ہے کہ آپ سوال کریں، ظاہر ہے کہ بزرگان تو کبھی بھی میرے مخاطب نہیں ہوتے ہیں، مگر میرے نوجوان دوست کہ وہ سوال کریں، ان کو حق ہے کہ یہ بیعت کیا بلا ہے کہ جس کا انکار کر کے امر بالمعروف نہی عن المنکر کا وہ انداز اختیار کیا جائے کہ جس کا نتیجہ کربلا ہو، اتنی قربانی بیعت کر لیں، ایسا مسئلہ کیا ہے، کیا مشکل ہے اگر بیعت کر لی جائے؟ نہیں برادران عزیز، بیعت تو نہیں کی جائے، وہ امام کا وہی جملہ کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، سوال کیوں نہیں کر سکتے؟ اگر بیعت کر لیں تو کیا آسمان گر پڑے گا؟ کیا قیامت آ جائے گی؟ کیا ایسا کام ہو جائے گا کہ امام بیعت کا انکار اتنی شدت کے ساتھ کر رہے ہیں؟ یاد رکھیے گا برادران عزیز، ایک ہے باطل کو برداشت کرنا اور ایک ہے باطل کو تسلیم کرنا۔ باطل کو برداشت کرنا اور ہے، باطل کو تسلیم کرنا اور ہے۔ باطل کو اگر آپ برداشت کرنے کی بات کریں، لکم دینکم ولی دین، مشرکوں سے قرآن کہہ رہا ہے، کافروں سے کہہ رہا ہے کہ سن لو کہ لا اعبد ما تعبدون، میں تو اس کی عبادت نہیں کرتا نہ کروں گا جس کی تم عبادت کرتے ہو، تم بھی اس کی عبادت نہیں کرتے نہیں کرو گے جس کی میں عبادت کرتا ہوں، تو پھر کیا کریں؟ لکم دینکم ولی دین، تم ہمیں برداشت کرو، ہم تمہیں برداشت کرو۔ یہاں تک اگر تم راضی ہو جاؤ تو ہم پر امن بقائے باہمی کے لیے تیار ہیں، مگر مسئلہ کیا ہے برادران عزیز، اگر آپ ایک اسٹیپ اور آگے بڑھ جائیں کہ جو باطل خدا ہے، یعنی توحید، نبوت اور امامت، ترتیب سے چلیں کہ جو باطل خدا ہے وہ ہے تو باطل، قبضہ کرتا ہے اور لوگ اس کو مان بھی لیتے ہیں، یعنی عجیب بات ہے۔ مجھے بتائیے کہ جب پیغمبر اکرم نے اعلان رسالت کیا تو خانہ کعبہ گھر کس کا ہے؟ خدا کا۔ قبضہ کس کا ہے؟ بتوں کا۔ تو جب بتوں نے قبضہ کر لیا ہے تو بتوں میں سے کوئی اگر خدا سے یہ کہے کہ مالک اب تو ہمارا قبضہ بھی ہو گیا، جب خدا کے گھر میں ہم آ کر بیٹھ گئے پھر اب تو ہم ہی خدا ہیں نا، تو جتنے بھی افراد ہیں سینسیبل ہیں وہ یہی کہیں گے کہ جناب بتوں کا حق نہیں ہے، بتوں کا قبضہ ہے۔ تو ہم نے کہا کہ اسے فرق کیا پڑتا ہے؟ کہ فرق یہ پڑتا ہے کہ ناجائز قبضہ کبھی حقانیت کی دلیل نہیں ہوتا۔ ہم نے کہا کہ یہ اصول آپ مانتے ہیں کہ ناجائز قبضہ حقانیت کی دلیل نہیں ہوتا؟ کہا کہ بالکل یہی تو اصول ہے کہ ناجائز قبضہ کبھی بھی حقانیت کی دلیل نہیں ہوتا۔ تو ہم نے کہا اس اصول کو بھول کیوں جاتے ہیں؟ جس طرح سے کعبے پر بتوں کا قبضہ ان کے قبضے کو حق نہیں بنا دیتا، اسی طرح ممبر رسول پر بھی قبضہ کسی کو حق عطا نہیں کر دیتا۔ تب آپ بتوں کو لے لیجئے یا اس سے بھی آگے چلے جائیے، مثلا فرعون ہے، اس نے بھی دعویٰ خدائی کیا تھا، دیکھ بتوں کو تو کسی نے لا کر بٹھایا ہے، وہ خود تو نہیں بیٹھے، اور فرعون تو خود بیٹھا ہے، اور فرعون نے دعویٰ کیا، قرآن نے کوٹ کیا کہ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب اعلیٰ ہوں، میں تمہارا پروردگار ہوں۔ اب آپ فرض کیجئے کہ کسی جگہ پر مذاکرات ہوں اور فرعون پروردگار عالم سے ایک مطالبہ کریں کہ مالک تو نے اتنے عرصے سے تو مجھے برداشت کیا ہوا ہے، میں بھی جانتا ہوں کہ میرا جھوٹا دعویٰ ہے، میں کوئی رب نہیں ہوں، نہ میں ان کا خالق ہوں، نہ میں خدا ہوں، لیکن اے پروردگار میں بھی جانتا ہوں کہ میرا جھوٹا دعویٰ ہے, مگر تو دیکھ ہی رہا ہے کہ اتنے افراد مجھے خدا مان رہے ہیں, تو ویسے ہی عالمین کا پالنے والا. یہ احمق جب مجھے مان رہے ہیں تو تیرا کیا جائے گا اگر تو بھی مجھے خدا مان لے. اگر اس طرح کی کوئی ڈیل, کوئی پیشکش فرعون کی طرف سے آئے کہ میں اتنی پیمنٹ کر دیا کروں گا مگر تو مجھے کچھ دیر کے لیے ہی صحیح, چل ایک دن کے لیے, تو عالمین کا پالنے والا ہے, مجھے ٹیمپرریلی خدا مان لے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ مجھے بتائیے, برداشت تو خدا نے کیا اور بہت کیا, فرعون نے دعوی خدائی کیا تو ایسا نہیں ہے کہ ایک دن میں اسے گرفتار کر کے دریا مرد کر دیا گیا, ایسا تو نہیں ہوا, پروردگار نے برداشت تو بہت کیا. مگر اب مجھے ایک بات بتائیے کہ اگر فرعون سامنے یہ کہے کہ مالک سب تو مجھے مان رہے ہیں, تو بھی مان لے تیرا کیا جائے گا, میں بھی جانتا ہوں کہ میں نہیں ہوں مگر تو مان لے گا تیرا کیا جائے گا. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا پروردگار عالم مروت کے نام پر, اخلاق کے نام پر, رب ہونے کی بنیاد پر فرعون کو کچھ دیر کے لیے بھی خدا مان سکتا ہے؟ یاد رکھیے گا کہ اگر خدا اس جھوٹے خدا کو خدا مان بھی لے تب بھی یہ جھوٹا تو سچا نہیں ہوگا. پھر سنیے گا کہ اگر یہ سچا خدا اس جھوٹے خدا کو خدا مان لے تب بھی یہ جھوٹا خدا تو سچا نہیں بنے گا, مگر کیا وہ سچا خدا خدا رہے گا؟ وہ تو پورا نظام ہی منہدم ہو گیا, کولیپس کر گیا, کہ وہ جو کل تک کہہ رہا تھا تمہارا خدا صرف ایک ہے, لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, اس نے خود ہی اپنی بات کو ختم کر دیا, اس نے خود ہی سرنڈر کر دیا کچھ دیر کے لیے ہی صحیح, کسی جھوٹے خدائی دعوے دار کو کیسے اس نے قبول کر لیا؟ تو برادران عزیز یہ تو نہیں ہوگا. اچھا بھائی, بھائی دعوی خدائی اگر جھوٹا ہو سکتا ہے تو دعوی نبوت جھوٹا نہیں ہو سکتا؟ جب خدائی کا دعویٰ جھوٹا ہو سکتا ہے تو نبوت کا بھی جھوٹا دعویٰ ہو سکتا ہے, اور وہ کیا گیا. مرزا غلام احمد سے لے کر پیچھے چلے جائیں, مسلم قذاب, حضور کے زمانے میں مسلم قذاب, اس کو قذاب کہا ہی اس وجہ سے کیا گیا کہ وہ دعوی نبوت کر رہا تھا. متنبی اسی کو کہتے ہیں, ایک نبی ایک متنبی. تو اس نے دعوی نبوت کیا جھوٹا کر لیا. ایک خاتون نے بھی کیا تھا, انہوں نے کہا یہ کیا صرف مرد ہی دعوی نبوت کریں گے؟ تو ایک خاتون نے بھی دعوی نبوت کیا تھا. تو اب آپ سے میں پوچھتا ہوں کہ پیغمبر اکرم اس کو بھی برداشت کر لیں گے؟ برداشت جب فرعون کو کیا جا سکتا ہے دعوی خدائی کرنے والے کو, تو دعوی نبوت کرنے والے کو بھی برداشت کیا جا سکتا ہے, کچھ اسپیس دیا جا سکتا ہے. لیکن آپ فرض کیجئے کہ ایک مذاکراتی ٹیبل ہو جس میں ایک طرف پیغمبر اکرم ہو اور دوسری طرف مسلمہ بیٹھا ہو, اور مسلمہ یہ کہے کہ حضور میں بھی جانتا ہوں کہ میں سچا نبی نہیں ہوں, میں بھی جانتا ہوں, خوب جانتا ہوں کہ میں سچا نبی نہیں ہوں, لیکن اے مصطفیٰ یہ بتائیے, آپ تو عالمین کے لیے رحمت ہیں, اتنے احمق مجھے نبی مان رہے ہیں, اگر آپ بھی مان لیں گے تو آپ کا کیا بگڑے گا, آپ کا کیا جائے گا؟ آپ مجھے بتائیے کہ اگر وہ یہ کہے تو کیا پیغمبر اکرم تکلفاً رحمت للعالمین ہونے کی وجہ سے, خلق عظیم کی منزل پر فائز ہونے کی وجہ سے, ادب آداب کی وجہ سے, کیا پیغمبر اکرم تکلفاً یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے جب تم اتنا اصرار کر رہے ہو تو ہمیں معلوم ہے تم نبی ببھی تو نہیں ہو, لیکن یہ ہمارا اخلاق اجازت نہیں دیتا کہ اب تمہیں کیسے منع کریں, منع کرنا تو ہم نے سیکھا نہیں ہے, لہٰذا ٹھیک ہے چلو بھائی تمہیں ہم ٹیمپرریلی نبی مان لیتے ہیں. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا یہ ہو سکتا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک, جواب ملے گا قطعی نہیں ہو سکتا. اب میرا سوال ہے کیوں نہیں ہو سکتا؟ کہ ہو اس لیے نہیں سکتا کہ اگر اس سچے نبی نے اس جھوٹے نبی کو نبی مان لیا تب بھی وہ جھوٹا تو سچا نہیں ہو جائے گا. اگر یہ سچا نبی اس جھوٹے نبی کو نبی مان لے تب بھی وہ جھوٹا تو سچا نہیں ہو جائے گا, مگر یہ سچا نبی نبی رہے گا؟ یہ سچا نبی نبی نہیں رہے گا. اب آپ ذرا دیکھیے برادران عزیز, غور فرمائیے کہ یہ سچا نبی نبی نہیں رہے گا کیوں؟ کہ اس پہ اعتماد کس نے کیا تھا؟ خدا نے. اور کیا اعتماد ہے؟ آپ کو اندازہ ہے, وما ینتق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوہا, یہ اپنی مرضی سے کلام نہیں کرتا, وہی بولتا ہے جو وحی کی صورت میں اس پر نازل ہوتا ہے. نہیں, ایک اور آیت سنیے, پروردگار نے کہا کہ لو تقول علینا بعض الاقاویل, ارے ہم سے اگر ہمارے رسول نے معاذ اللہ کوئی ایک غلط بات بھی منسوب کر دی. یہ قرآن ہے. لو تقول علینا بعض الاقاویل, اگر ایک بات بھی غلط منسوب کر دی ہم سے تو ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں, لاخذنا منہ بالیمین, ہم اسے پکڑ لیں گے, ثم لقطعنا منہ بالوتین, ہم اس کی شہر اگے جان کاٹ کے رکھ دیں گے, ہم مہلت نہیں دیں گے اس کو. اس کی مجال کیسے ہو سکتی ہے کہ ہمارے اعتماد کو ٹھیس پہنچائے؟ معاذ اللہ. یعنی انسان کانپ جائے اس آیت کا ترجمہ کرتے ہوئے کہ پروردگار عالم اس سیناریو پر بات کر رہا ہے. یعنی آپ ذرا اندازہ کیجیے کہ پیغمبر اکرم کی ذمہ داری کتنی سنگین ہے, کہ پیغمبر اکرم کو ایک ایک جملہ کہنے سے پہلے سوچنا ہے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ یہ مرضی معبود کے خلاف تو نہیں ہو جائے گا. ہر چیز مرضی معبود کے مطابق. پروردگار یہ کہہ رہا ہے ایک بھی غلط جملہ اگر ہم سے منسوخ کر دیا ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں, ہمارے اعتماد کو ٹھیس کیسے پہنچائے؟ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں, پوری زندگی پیغمبر کی گزر گئی, کہیں پروردگار نے پکڑا؟ اگر نہیں پکڑا تو دلیل ہے کہ لمحہ لمحہ مصطفیٰ کا مرضی پروردگار کے مطابق گزرا ہے. اب اس کے بعد ہاتھوں پر کسی کو بلند کر کے مولا بنایا تو مرضی کے مطابق, اور محفل سے کسی کو اٹھایا تو مرضی پروردگار کے مطابق. آپ نے اندازہ کیا برادران عزیز, یہ قرآن مجید کا اعلان ہے. اب واپس اس کیس کو رکھیے کہ مسلمہ کذاب کہے کہ آپ مجھے رسول مان لیں اور پیغمبر اکرم معاذ اللہ مان لیں, تب بھی وہ جھوٹا تو سچا نہیں ہوگا, مگر یہ سچا نبی نبی رہے گا؟ نہیں رہے گا. جب یہ نبی نہیں رہے گا تو اب آپ مجھے بتائیے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام نبی رہیں گے جو اپنے زمانے میں ان کی نبوت کا اعلان کر چکے ہیں؟ سورہ صف میں خدا نے کہا مبشرن, عیسیٰ علیہ السلام کو کوٹ کیا کہ میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں, برسول, رسول کی, یاتی من بعدی, جو میرے بعد آئے گا, اسمہ احمد, کہ جس کا نام احمد ہوگا. غور فرمایا آپ نے, تو وہ رہیں گے کہ جو اس رسول کی رسالت کا اعلان کر رہے تھے اپنے زمانے میں, کہ جب یہ نہیں رہے تو وہ بھی نہیں رہے, اب وہ نہیں رہے تو موسیٰ بھی نہیں رہے, وہ بھی کہہ کے آ رہے تھے, موسیٰ نہیں رہے, ابراہیم نہیں رہے, آدم تک سارے نبیوں کی نبوتیں خطرے میں ہیں. اگر پیغمبر اکرم کسی ایک باطل جھوٹے نبی کے دعوے دار ہونے کی نبوت کے دعوے کو انڈورس کر دیں تب بھی وہ جھوٹا نبی نبی نہیں بن جائے گا, مگر یہ سچا نبی نہیں رہے گا, اور آدم تک سارے نبیوں کی نبوتیں خطرے میں ہیں. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں برادر عزیز, خدائی کے جھوٹے دعوے دار پیدا ہو گئے, نبوت کے جھوٹے دعوے دار پیدا ہو گئے, امامت کے جھوٹے دعوے دار بھی پیدا ہو گئے, بالکل ہو گئے. اور اب میں آپ سے پوچھتا ہوں, ہوا کیا کہ یزید نے حسین سے بیعت کا مطالبہ کیا؟ یہ بیعت کا مطالبہ کیا ہے؟ اگر فرعون یہ کہے نا کہ مجھے خدا مان, تو یہ فرعون کا خدا سے بیعت کا مطالبہ ہے. اگر مسلمہ یہ کہے مصطفیٰ سے کہ مجھے نبی مانو, تو یہ مسلمہ کا بیعت کا مطالبہ ہے. اور اگر یزید حسین سے کہے کہ مجھے خلیفہ اور امام مان, تو یاد رکھیے گا کہ یہ حسین سے بیعت کا مطالبہ ہے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ مجھے بتائیے, درود بھیجے گا محمد والا, کہ مجھے ایک بات بتائیے کہ کیا امام حسین یزید کی بیعت کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. جملہ کیا ہے؟ ارے میں, مجھ جیسا کوئی بھی کسی اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. یعنی کیا مطلب کیا ہوا؟ ذرا غور فرمائیے برادران عزیز, اگر یزید بیعت کا مطالبہ کر رہا ہے نا, اس کا مطلب یہ ہے کہ یزید یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی سب مجھے مان رہے ہیں تو آپ بھی مجھے مانیے, دین کا ذمہ دار میں ہوں خدا کی طرف سے. حسین جانتے ہیں کہ اگر میں اس کی بیعت کر بھی لوں گا تب بھی یہ تو سچا امام نہیں بنے گا, لیکن اگر میں نے بیعت کر لی تو یاد رکھنا میری امامت باقی نہیں رہے گی, اور اگر میری امامت باقی نہیں رہے گی تو کیا صرف میری امامت معطل ہوگی؟ جب میری امامت نہیں ہے تو چوتھے امام کی امامت تو آئے گی ہی نہیں, پانچویں امام کی بھی امامت نہیں آئے گی, بارہویں تک ساری آنے والی امامتیں معطل اگر حسین انکار نہ کریں. اور یاد رکھیے گا کہ حسین ابن علی اگر بیعت کر لیتے ہیں تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ حسن نے ان کی امامت کا اعلان کیا تو حسن کی امامت گئی, علی نے حسن کی امامت کا اعلان کیا تو علی کی امامت گئی, مصطفیٰ نے علی کو مولا بنایا تو مصطفیٰ کی نبوت گئی, عیسیٰ نے مصطفیٰ کی رسالت کا اعلان کیا تو عیسیٰ کی نبوت گئی, موسیٰ کی نبوت گئی, ابراہیم کی نبوت گئی، نوح کی نبوت گئی، آدم کی نبوت خطرے میں ہے، ذرا قیمت پہچانیے حسین کے انکار کی، کہ جس انکار کے نتیجے میں آدم سے لے کر مصطفیٰ تک تمام رسالتوں کا تحفظ ہو رہا ہے۔ سب نبیوں کی نبوتوں کا تحفظ ہو رہا ہے، ایک انکار ہے، آدم سے لے کر مصطفیٰ تک تمام نبیوں کی نبوتوں کو بچا رہا ہے حسین کا انکار۔ جس کا ایسا انکار ہو اس کو سلام کر کے کہا جائے گا اے آدم کے وارث تجھ پر سلام، اے نوح کے وارث تجھ پر سلام، اے ابراہیم کے وارث تجھ پر سلام، اے موسیٰ کے وارث تجھ پر سلام، اے عیسیٰ کے وارث تجھ پر سلام، اے مصطفیٰ کے وارث تجھ پر سلام، اے مرتضیٰ کے وارث تجھ پر سلام، اے حسن مصطفیٰ کے وارث تجھ پر سلام، کہ تُو نے اپنے انکار کے ذریعے سے جن کا تُو وارث تھا ان کی نبوتوں کا تحفظ کر لیا۔ اور اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ برادران عزیز، کہ حسین کے اس انکار نے نبیوں کی نبوتوں کو تو بچایا، مگر کیا معاملہ صرف یہیں پر رکا؟ نہیں، اگر حسین انکار نہ کریں تو نبیوں کی نبوتیں معطل ہوتی ہیں، تو خدا کی خدائی کہاں بچتی ہے؟ کہ وہ خدا کے جس نے اس سلسلے پر اعتماد کیا تھا، اگر اس سلسلے میں سے کوئی ایک فرد اعتماد پروردگار کو ٹھیس پہنچا دے تو الزام تو خدا پر ہے کہ خدا نے ایسے کو اپنا نمائندہ کیسے بنا دیا۔ تو یاد رکھیے گا، صرف نبیوں کی نبوتیں نہیں بچ رہی ہیں، پروردگار کی توحید کا تحفظ ہے حسین کے انکار میں، جس کے بعد سمجھ میں آتا ہے کہ خواجہ معین الدین چشتی نے کیوں کہا حقا کے بنا الا الہ است حسین۔ آپ نے اندازہ کیا برادر کے عزیز، یہ ہے وہ اصولی مسئلہ، اور یہ ہے وہ فورس، کہ مثلی لا یبایعو مثلہ، کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ آدم سے شروع کریں اور پہنچے مصطفیٰ تک، علی سے شروع کریں اور پہنچے حسین تک، سجاد سے شروع کریں اور پہنچے مہدی تک، ممکن نہیں ہے کوئی ان جیسا کسی اس جیسے کی بیعت کرے، ناممکن ہے۔ حسین کا ایک انکار کا یہ وہ ریڈ لائن ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا یہ انداز اختیار کیا جائے گا کہ جب مطالبہ بیعت کیا جائے گا، کوئی امتی تقیدن بیعت کرنے اور بات ہے، امام اور نمائندہ پروردگار کبھی باطل کی بیعت نہیں کر سکتا۔ بس برادران عزیز، میں نے آپ کو زحمت دی، خواہش تھی کہ اس موضوع کو آج آپ کے سامنے پیش کیا جائے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ مالک حسین مظلوم کی سیرت پر عمل کی توفیق عطا فرما، حسینی بننے کی توفیق عطا فرما، حسین مظلوم کی ولادت کے صدقے میں تمام حاضرین اور جتنے بھی مومنین ہیں ان سب کی دعاؤں کو مستجاب فرما، پریشان حال مومنین کی پریشانیوں کو دور فرما، کرونا کی وبا کا خاتمہ فرما، بے روزگاروں کو عزت کی روزی عطا فرما، جو صاحبان روزگار ہیں روزگار میں برکت عطا فرما، جو بے اولاد ہیں اولاد صالح عطا فرما، جو صاحبان اولاد ہیں اولاد کی صحیح تربیت کی توفیق عطا فرما، عزاداری عزاداروں عزا خانوں کی حفاظت فرما، وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما، وطن عزیز کو ہر قسم کی داخلی خارجی پریشانیوں سے محفوظ فرما۔ مالک تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، تمام علماء کرام اراج اعظام مقام معظم رہبری اور انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما، اس انقلاب کو زمانے کے امام کے انقلاب سے متصل فرما، حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اظہار مسرت کے لیے تین مرتبہ آواز بلند درود بھیجیں۔